پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے صاحب. آج ہم پروگرام کا آغاز کریں گے پاکستان میں ریلوے کے ایک حادثے سے، جس کے بعد گفتگو کریں گے پاکستان میں ہونے والے احتجاج کے بارے میں، پھر ہیومن رائٹس واچ کی ایک رپورٹ کے بارے میں بات ہوگی، جس کا کہنا ہے کہ افغانستان میں جو پیراملٹری فورسز ہیں انہوں نے غیر قانونی طور پر لوگوں کو ہلاک کیا ہے، اور آخر میں ہم گفتگو کریں گے ایران کے اوپر لگائی جانے والی تعزیرات کے بارے میں. آغاز کرتے ہیں ایک اندوہناک حادثہ پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر رحیم یار خان کی تحصیل لیاقت پور میں تیز گام ایکسپریس میں آتش زدگی کا پیش آیا، جس میں بہت سے لوگ مارے گئے. اس سے متعلق متضاد بیانات سامنے آ رہے ہیں، آئیے دیکھیے کہ وزیر ریلوے شیخ رشید اس حادثے کے بارے میں کیا کہتے ہیں.
74 جو ہے 74 جو مسافر ہیں وہ جو چولہے کے پھٹنے اور سلنڈر کے پھٹنے کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں، اور یہ 37 سے 40 جو ہیں وہ پیشنٹ ہیں. پہلے گارڈ نے جا کے ان کو روکا ہے کہ یہ مت جلائیں، لیکن اس کے سامنے انہوں نے آگ بجھا دی. جب وہ چلے گئے گارڈ، پھر انہوں نے جلائی، اور وہاں گھی کا اور ناشتے کے انتظام میں یہ.
یہ تھے وزیر ریلوے شیخ رشید. ہمارے ساتھ تو جمشید رضوانی ہمارے نمائندے ہیں ملتان میں، وہ موجود ہیں. جمشید رضوانی، یہ بتائیے کیا واقعہ ہے اختصار کے ساتھ، اور مسافروں کے بیانات میں تضاد کیوں ہے؟
دیکھیں، یہ ٹرین روانہ ہوئی تھی خان پور سے، اور اس میں بہاول پور رکنا تھا، اور جب لیاقت پور اسٹیشن انہوں نے کراس کیا ہے تو اس کے بعد اس ٹرین کی ایک بوگی نمبر 12 میں آتش زدگی شروع ہوئی، جس نے لمحوں میں ہی دوسری بوگیوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا. اور اس حادثے میں جو ظاہر ہے کہ 3 بوگیاں بری طرح متاثر، لوگوں کی ایک بڑی تعداد، ان میں سے لوگوں نے چھلانگیں بھی لگائیں ٹرین سے آگ سے بچنے کے لیے، جس میں سے جو کافی ساری ڈیڈ باڈیز ایسی تھیں جو چھلانگیں لگانے کی وجہ سے زخمی ہو کر انہوں نے دم توڑا تھا، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو ظاہر بوگیوں کے اندر ان کی جان چلی گئی. تو وفاقی وزیر ریلوے نے صبح پہلے اٹھتے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ اس میں حادثے کی جو بڑی وجہ ہے وہ بن رہا ہے گیس سلنڈر، جو جماعت کے لوگ اس میں میرپور خاص سے سوار ہوئے تھے، انہوں نے اس میں جلایا تھا، اور وہ چائے اور کھانا بنانے کی اور ناشتہ بنا رہے تھے اس پر. لیکن جو بعد میں عینی شاہدین کے جو ابتدائی بیانات سامنے آئے، تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ اکثریت کا خیال یہ تھا کہ ایسا سلنڈر کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ اے سی سلیپر میں شارٹ سرکٹنگ ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. لیکن بہرحال کچھ بیانات، کچھ زخمیوں کے بیان ایسے بھی آئے جس میں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ سلنڈر کی وجہ سے ہوا. تو وہ کنفیوژن رہا، لیکن اس میں سے کچھ زخمی ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سلنڈر کی وجہ سے ہوا، اور کچھ زخمی ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ شارٹ سرکٹنگ کی وجہ سے ہوا. جو گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ کے جو انسپیکٹر جنرل ہوتے ہیں کہلاتے ہیں، جو ریلویز کے اس کی تفتیش کرتے ہیں، کسی بھی ریلوے کے حادثے کی انکوائری کی، انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے، اور ابتدائی رپورٹ انہوں نے دینی ہے.
اچھا دیکھیے، شیخ رشید جو ہیں وہ اپنے بیان پر قائم ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے،
یہ ہماری کوتاہی ہے کہ اس میں یہ چولہے لے جانے میں کامیاب ہو گئے، اور سلنڈر کے پھٹنے سے چھوٹے اسٹیشنوں پہ ہمارے پاس اسکینر نہیں ہے، بڑے 7 کے ساتھ ڈویژنل ہیڈ کوارٹروں پہ اسکینر ہے. یہ ایک خونی حادثہ ہوا جس کا بہت افسوس ہے.
یہ بتا رہے تھے شیخ رشید. رضوانی صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ متضاد بیانات دے رہے ہیں اس کا کوئی خاص سبب ہے، یا یہ صرف اپنے اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہیں؟
دیکھیں، ظاہر ہے کہ ایک وہاں جو ہنگامے کی صورتحال ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ لوگوں کو زندگی بچانے کا معاملہ تھا، تو اس میں سے ظاہر ہے کچھ لوگ جذباتی بھی ہو سکتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا ظاہر ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہو سکتا ہے. کچھ نے اور انداز میں کیا، کچھ نے اور انداز میں بیان کیا، لیکن ہم بات یہ ہے کہ وفاقی وزیر نے جو یہ کہا ہے اور مانا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں جب لوگوں کو کبھی بھی سیکیورٹی کے جو خاص طور پہ ٹرین پر اس طرح کی جو چولہے ہیں، اس طرح کے کھانے پکانے کی اشیاء ہیں، ان کے لیے کھانا بنانے کے لیے جو سامان ہے، خاص طور پہ تبلیغی جماعت کے لوگ کیونکہ بڑی تعداد میں سفر کرتے ہیں، اور وفاقی وزیر ریلوے نے کہا کہ تقریباً 2 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو صرف رائے ونڈ کے لیے سفر کرتے ہیں، اور وہ یہ اپنا سارا سامان ساتھ لے کر آتے ہیں. تب تک یہ روایت تو یہ تھی, لیکن ظاہر ہے کہ اس حادثے نے اب ریلوے انتظامیہ کو یہ سوچنے پہ مجبور کیا ہے کہ اس طرح کی جو اجازت دی جا سکتی ہے مسافروں کو یا نہیں.
بہت شکریہ رضوانی صاحب آپ کا, اور ہم اپنے سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ ہم نے متعدد بار کوشش کی کہ شیخ رشید صاحب کو لائن پر لے سکیں کہ وہ ہمیں اس سلسلے میں مزید وضاحت کریں, لیکن انفارچونیٹلی ان سے کانٹیکٹ نہیں ہو سکا. ہمارے ساتھ تو ٹیلی فون لائن پر اس وقت ظفر میتھو صاحب موجود ہیں جو کہ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں اور ریلوے کو کور کرتے ہیں بہت ایکسٹینسولی. میتھو صاحب, یہ بتائیے کہ اس قسم کے جو حادثات ہوتے رہتے ہیں ان کے تدارک کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اور کس طرح سے ان کو روکا جا سکتا ہے؟
جیسے شکریہ. اس میں یہ ہے کہ تدارک کے لیے تو یہ ہے کہ یہ جو ریلوے کا ایکٹ ہے یا جو ریلوے کے مینولس ہیں, کمرشل مینول ہے, آپریشنل مینول ہے, اس کے اوپر اگر یہ امپلیمنٹ کر دیا جائے, نہ صحیح 100%, اگر 70%, 75% بھی عمل کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ریلوے نے حادثات کی جو فریکوینسی بڑھی ہوئی ہے بہت حد تک کنٹرول ہو جائے گی. مثال کے طور پہ آج یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ ٹرین میں آتش زدگی ہوئی ہے اور وہ بہت سے لوگوں کی 70 سے زیادہ لوگوں کی جان گئی ہے. اس سے پہلے شیخ رشید صاحب کے دور میں ہی پچھلے کچھ 6-7 مہینے میں 4 کم سے کم ایسے واقعات ہوئے ہیں جن میں ٹرین میں آتش زدگی ہوئی ہے. اس کی نہ کوئی انکوائری ہوئی, ہوئی بھی تو بہت نیچے لیول پہ ہوئی اور کسی کو نہیں بتایا گیا کہ اس کی وجوہات کیا تھی. تو یہ 4 حادثات کے بعد یہ 5واں حادثہ جس میں آگ لگی ہے. کنفیوژن یہ ہے کہ کیا کوئی شارٹ سرکٹنگ ہوئی ہے یا وہ لوگ جو رائے بنڈ میں اجتماع میں جا رہے تھے انہوں نے جو چولہا جلایا تو وہ ہے. مقصد یہ نہیں ہے, یہ کیس نہیں ہے میرے خیال میں کہ کیا ہوا کیا ہے. ہوا یہ ہے کہ آپ کے ریلوے مینول میں, کمرشل مینول میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اس قسم کی جو ڈینجرس کوڈس ہیں یا ڈینجرس اس قسم کی جو کیریج ہے وہ کیا ٹرین تک پہنچ سکتا ہے نہیں پہنچ سکتا. یہ نہیں پہنچ سکتا ریلوے ایکٹ 1890 کے مطابق. اس میں یہ ہے سر کہ سب سے پہلے جو ٹرین ایگزامینر ہوتا ہے, ٹکٹ ایگزامینر ہوتا ہے, وہ پلیٹ فارم پہ اس کو چڑھنے سے پہلے مسافر کا سامان چیک کرتا ہے, اس کی ٹکٹ چیک کرتا ہے. اس کے بعد ریلوے اسٹیشن کے ہر پلیٹ فارم پہ ایک پوسٹ ہوتی ہے جسے پلیٹ فارم انسپیکٹر کہتے ہیں. اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اس پلیٹ فارم کے اوپر جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے مسافروں کے درمیان وہ اس پہ نظر رکھتا ہے, اور اس کے ساتھ ہی وہاں پر ریلوے پولیس انٹر ہو جاتی ہے. ریلوے پولیس یہ دیکھتی ہے کہ مسافروں کے پاس جو سامان ہے وہ کس قسم کا ہے, آپس میں لڑائی جھگڑا تو نہیں کر رہے, ریلوے پراپرٹیز کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے. تو یہ سارا سسٹم یہاں تک ختم ہونے کے بعد پھر وہ مسافر جو ہے وہ سلنڈر لے کے ٹرین میں چلا جاتا ہے. جب ٹرین میں چلا جاتا ہے تو اس تیز گام کے ساتھ کم سے کم 6 پولیس اہلکار چل رہے تھے, کراچی سے لے کے یہاں لاہور تک انہوں نے آنا تھا, یعنی بیچ میں دراصل میں تبدیل بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ 3 گارڈس تھے جن کی یہ ڈیوٹی تھی کہ ٹرین کے اندر ایکٹیویٹی کو چیک کریں. اس طرح 2 ایس ٹی تھے سینئر ٹکٹ ایگزامینر, ان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ ریلوے کے اندر جو مسافر ٹرین کے اندر ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کے پاس ٹکٹ ہے کہ نہیں. یہ سب لوگ ملا جلا کے کچھ درجن ڈیڑھ درجن کے قریب لوگ ٹرین میں اس بات پہ نظر رکھنے کے لیے تھے کہ کیا کوئی بندہ ریلوے ایکٹ کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہا. یعنی آپ جعفر صاحب اس بات سے اندازہ کیجیے کہ ریلوے کے ایکٹ کے مطابق سگریٹ پینا منع ہے ٹرین کے اندر, آپ لائٹر تک نہیں جلا سکتے. تو وہاں سلنڈر ایکٹ میں لکھا ہوا ہے جو انڈین جو ایکسپلوسیو ایکٹ ہے برٹن دور کا, اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ریلوے کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں لے جا سکتے ڈبے کے اندر جو 24 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر آگ پکڑتی ہو. یعنی 24 ڈگری سینٹی گریڈ تک اگر آگ نہ پکڑے تو آپ لے جا سکتے ہیں, اس سے اوپر لے جائیں گے تو وہ جو ہے وہ چیز چاہے کچھ بھی ہو, مٹی کا تیل ہو یا کوئی ایکسپلوسیو ہو یا جس طرح سے بھی ہو, وہ نہیں جا سکتے. تو جب تک آپ کمرشل مینول اور آپریشنل مینول پہ عمل نہیں کرتے اس طرح سے حادثے ہوتے رہیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح شیخ رشید صاحب کو آپ سنوا رہے تھے بات, وہ انہوں نے جب سے آئے ہیں انہوں نے ایک بات پہ زور لگایا ہوا ہے کہ ٹرینوں کی تعداد بڑھاؤ, زیادہ سے زیادہ آپریشن جو ہے نا اس کو وسیع کرو. لیکن اس وسیع کرنے کے چکر میں انہوں نے جو بیک لاگ ہوتا ہے, جو بیک اپ ہوتا ہے, ٹرین اگر کہیں حادثے کا شکار ہو جائے تو اس کے اوپر الٹرنیٹ ٹرین کا ڈبا ریکس لایا جاتا ہے, وہ تک انہوں نے ختم کر دیا. اور سارا زور اس بات میں لگا رہے ہیں کہ جی میں نے آمدنی بڑھا دی ہے اور ٹرینوں کی تعداد یہ کر دیا. اب اس کے پیچھے سسٹم جو ہے نا وہ آپ جیسے کہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بالکل غلط انداز میں چل رہی ہیں.
اچھا,
اور اس کا نتیجہ ہے کہ بار بار حادثات ہو رہے ہیں.
اچھا دیکھیے, ہم سے وعدہ کیا تھا سلطان سکندر صاحب نے جو چیئرمین ہے ریلویز کے, لیکن ان کا نمبر نہیں مل پا رہا ہے. ہم ان کو بھی اگر وہ مل گئے تو یقیناً لائن پہ لیں گے, کیونکہ انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ وہ آئیں گے اور بتائیں گے سچویشن کے بارے میں. ایک بات میتھو صاحب مجھے یہ اور بتائیے کہ اگر ہم کمپیئر کریں پاکستان کے ریلوے سسٹم کو پڑوسی ملک بھارت کے ریلوے سسٹم سے جس کو بہت زیادہ جدید بنایا گیا ہے, تو آپ کس کیا ریٹنگ دیں گے؟
لیکن ہماری جو پرائرٹی ہے نا اس میں جعفر صاحب, ہوا یہ ہے کہ پاکستان ریلوے اور انڈین ریلوے میں فرق یہ رہا ہے کہ پارٹیشن کے بعد انڈیا نے پورا زور لگایا ہے اپنے ریلوے سسٹم پہ, انہوں نے ساری انویسٹمنٹ اس پہ کی ہے. ہمارا الگ یہ رہا ہے کہ آج کا بجٹ بھی ہم دیکھیں تو آپ کو میں شرمناک فگر بتاؤں گا کہ جو این ایچ اے نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہے جنہوں نے سڑکیں بنانی ہوتی ہیں ان کا بجٹ لگ بھگ 150 روپے ہے, اور پاکستان ریلوے کا ڈیولپمنٹ بجٹ 16 روپے ہے, جو پچھلے سال 40-42 تھا اس کو کٹ کر کے 16 روپے کر دیا گیا ہے. اب یہ پرائرٹی چیک کریں نا گورنمنٹ کی کہ وہ کیا کر رہے ہیں, یعنی 150 ہے سڑکوں کا اور 16 ہے ریلوے کو چلانے کا بجٹ, جس کے اوپر ساری مینٹیننس ہو رہی ہے, رپیئر ہونی ہے, یعنی ڈیولپمنٹ ہونی ہے. تو اس قسم کی اب آپ دیکھیں کہ وہ ظاہر ہے انڈین ریلوے سے آگے نکل جائے گی جب اس کی انویسٹمنٹ زیادہ ہوگی. یہاں ہم سڑکیں بنانے پہ لگے ہوئے ہیں, کبھی ہم موٹر ویز بناتے ہیں, کبھی ہم اس طرح کی سڑکیں بناتے ہیں.
میں ظفر مہتو صاحب آپ کو روکوں گا, اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جناب سلطان سکندر صاحب ہیں, چیئرمین ریلویز. سلطان سکندر صاحب, یہ فرمائیے کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے یہ کوئی پہلا حادثہ نہیں ہے, اس دوران میں کئی حادثات ہو چکے ہیں اس قسم کے, ریلوے کیا پریونٹیو میجرز لے رہی ہے آئندہ کے لیے اس قسم کے واقعات؟ کئی واقعات کے بعد تو اب کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے اس سلسلے میں.
دیکھیں جی, ایک تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے, اور پورے ریلوے کے جتنے بھی ملازمین ہیں وہ اس پہ بڑے دکھی ہیں اور بہت ہی پریشان ہیں, اور ہماری دعائیں جو ہیں وہ مرحومین کی مغفرت کے لیے ہیں, اور جو زخمی ہیں ان کی ریکوری کے لیے ہیں, اور جو ایگریوڈ فیملیز ہیں ان کے ساتھ ہمیں پوری طرح ہمدردی ہے اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. جہاں تک ایکشن کی آپ نے بات کی ہے, دیکھیں ریلوے کے ہر چیز کے ایس او پیز اور کوڈ جو ہیں وہ بڑے کلیئر اور الیبوریٹ ہیں. یہ جو حادثات کی آپ نے بات کی ہے, اس میں فیڈرل گورنمنٹ انسپیکٹر آف ریلویز کی ایک پوزیشن ہے جو ریلوے ہیڈ کوارٹر اور ریلوے کی آرگنائزیشن جو ہے ان سے انڈیپینڈنٹ ہے, وہ ڈائریکٹلی فیڈرل گورنمنٹ کو جواب دہ ہوتا ہے, اور وہ بڑے حادثات کی انکوائری کرتا ہے. جو پہلے حادثات کی آپ نے بات کی ہے, اس میں ڈفرینٹ ریزنز ہوتی ہیں, کسی میں ٹریک کی پرابلم ہے, کسی میں رولنگ اسٹاک کی پرابلم ہے, اور ان کی جو انکوائریز ہوئی ہیں ان میں باقاعدہ لوگ سسپینڈ ہوئے ہیں, لوگ ڈسمس بھی ہوئے ہیں, اور مختلف قسم کی ان کو ود ان ٹائم پیریڈ یا ٹائم لائنز جو ہوتی ہیں وہ سزائیں دی گئی ہیں, کیونکہ جب تک کسی کو سزا نہ دی جائے اس وقت تک جزا اور سزا ضروری ہے, کوئی ریفارم نہیں ہو سکتے. یہاں تک اس حادثے کی آپ نے بات کی ہے, تو امیڈیٹلی صبح 6:25 پہ یہ حادثہ ہوا, اور ہم نے ود ان ون آر ایف جی آئی آر فیڈرل گورنمنٹ انسپیکٹر فار ریلویز کو روانہ کیا, جو سائٹ پہ پہنچ گیا, اس نے وہاں سے پریلیمنری رپورٹ جو ہے وہ مجھے سبمٹ کی ہے, اور اپنی ڈیٹیل رپورٹ وہ بنا رہا ہے جس میں پبلک کی بھی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اور ریلوے کے لوگوں کی بھی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, اور اس میں سخت سزا دی جائے گی جو بھی ریلوے کے لوگ ذمہ وار ہوں گے کسی بھی اگنورنس.
اچھا یہ بتائیے, ابھی تک یہ تعین نہیں ہو سکا کہ یہ شارٹ سرکٹ سے ہوا ہے یا سلینڈر پھٹنے سے ہوا ہے؟
دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ایک تو ایز اے لے مین اگر میں بات کروں گا تو شارٹ سرکٹ کی جو آگ ہوتی ہے وہ اتنی تیزی سے پھیلتی نہیں ہے. دوسرا جو مجھے ابھی تک کی رپورٹ ایف جی آئی آر نے دی ہے, اس نے جا کے رینجار خان شیخ زید ہاسپٹل میں 10-12 لوگوں کو انٹرویو کیا ہے, جس میں ایک زخمی پیسنجر وہ بھی تھا جس نے تار کھینچ کے ٹرین کو رکوایا, اس نے انٹرویو میں اور باقی لوگوں نے یہ کلیئر کیا ہے کہ ایک سٹوو جس پہ انہوں نے جلایا اور چائے بنانے لگے وہ اس نے آگ پکڑ لی, اس کا دھماکہ ہوا, اور گیس یا آئل کا جو دھماکہ ہے وہ عام آگ کی طرح نہیں ہوتا.
اچھا,
اس کے بعد اس نے یہ کنفرم کیا ہے کہ 10-12 لوگوں کا تبلیغی صاحبان جو تھے ان کے سب گروپ بنے ہوتے ہیں, اور ہر ایک کا اپنا سامان ہوتا ہے وہاں پہ رہنے کے لیے, ہر ایک کے پاس سلینڈر تھا اور ہر ایک کے پاس چولہا تھا, وہ ایک جو چولہا پھٹا ہے اس سے سلینڈر پھٹا ہے اس سے باقیوں نے آگ پکڑی ہے, اور وہ ون آفٹر دا ادر جو 5-7 لوگوں کے وہاں پہ یہ سسٹم تھا ان سب میں یہ پھر بلاسٹنگ.
مگر ابھی تک جی سلطان سکندر صاحب, یہ جو انسپیکٹرز ہیں ان کی غفلت تو بہرحال ہے کہ یہ سامان کیوں انہوں نے لے جانے دیا ٹرین کے اوپر جبکہ یہ کوڈ کے تحت الاؤڈ نہیں ہے.
نہیں وہ انسپیکٹر تو جو ہے نا وہ تو یہاں سے انکوائری کرنے گئے ہوئے ہیں, یہ بالکل میں کنسیڈ کر رہا ہوں کہ یہ ریلوے کے لوگوں کی غفلت ہے کہ یہ سامان ٹرین کے اندر تک پہنچا کیوں ہے, اور یہ اس میں جو بھی ریسپانسیبل ہوں گے ان کو مثالی سزا دی جائے گی. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں.
آپ اس سلسلے میں کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں گے؟
سلطان سکندر صاحب سے کر لیں. جی
جی
جج صاحب, ایک سوال میں سلطان سکندر صاحب سے کر سکتا ہوں؟
جی فرمائیے سلطان صاحب, کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟
سلطان سکندر صاحب, میں عبدالفقار ہوں یہاں لاہور سے, دنیا ٹی وی سے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایف جی آر تو اپنی رپورٹ دیں گے, لیکن جو ذمہ دار سپرنٹینڈنٹ تھے کراچی ڈویژن کے, ملتان ڈویژن کے, پولیس کے, جنہوں نے اندر اپنے 6-7 گارڈز اور پولیس اہلکار تھے, پھر جو ڈی سی اوز ہیں دونوں ڈویژن کے, آپ کے ملتان ڈویژن کا اور کراچی ڈویژن کا, ان کی کیا ذمہ داری نہیں تھی کہ جو عملہ
وہ کہہ تو رہے ہیں کہ ذمہ داروں کو سزا دی جائے گی؟ میں تو صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ذمہ دار ہوگا اس کو سزا دی جائے گی, بہت کلیئر لکھا ہے.
جو آپ کا کوشچن ہے نا, یہ ڈی ایس متعلقہ جو ہے اس پہ بھی ریسپانسبلٹی جائے گی, ڈی سی او پہ بھی جائے گی, اور ہمارے ڈویژن کا جو میکینیکل آفیسر ہے اس پہ بھی جائے گی. لیکن یہ چونکہ ابھی رات تک کا شروع کی پریلیمنری رپورٹ کے لیے میں نے جو ایف جی آئی آر گئے ہیں ان کو ٹائم دیا تھا, تو وہ میرے لیے تو بڑا آسان تھا کہ امیجیٹلی لوگوں کو میں سسپینڈ کر دیتا, لیکن ضروری ہے کہ کم از کم پریلیمنری رپورٹ آ جائے
اور قانون کے تقاضے پورے کیے جائیں.
جی جی, جنہوں نے بکنگ کی ہے ان کا بھی قصور ہے, اور جس جس اسٹیشن سے یہ پیسنجر جو ہیں انہوں نے بورڈ کیا ٹرین پہ, دے آر آلسو ریسپانسبل.
بہت شکریہ سلطان سکندر صاحب. ظفر میتھو صاحب, ہم چلیں گے اب اپنے اگلے موضوع کی جانب, ایک بریک لیں گے. ہمارے ساتھ ہوں گے سب سے پہلے آصف علی رانا صاحب, جن سے ہم گفتگو کریں گے کہ پاکستان میں جے یو آئی کا دھرنے آپ کس پوزیشن میں ہے اور کیا اس کے اثرات پڑ رہے ہیں. لیکن پہلے ایک بریک لیا جائے گا.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
ویلکم بیک سامعین, اب اس سیگمنٹ میں ہم گفتگو کریں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جمعیت العلماء اسلام کے تحت ایک دھرنا یا ایک مارچ, آزادی مارچ ہو رہا ہے جو اب اسلام آباد پہنچنے والا ہے. ہم یہ گفتگو کریں گے اپنے ماہرین سے کہ آخر اس قسم کے جو احتجاجات ہوتے ہیں وہ پاکستان کی بیرون ملک امیجز کو کس طرح سے متاثر کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت تو آصف علی رانا ہوں گے جو ہمارے نامہ نگار ہیں. جی ہم انتظار کر رہے ہیں, ٹیلی فون کی لائن ابھی تک مل نہیں سکی ہے. پروفیسر حسن عسکری سے ہم گفتگو کریں گے, جس کے بعد ہمارے ساتھ سلمان عابد صاحب ہوں گے, اور جمعیت العلماء اسلام کے جنرل سیکرٹری جناب مولانا عبدالغفور حیدی صاحب کو ہم سب سے پہلے ٹیلی فون لائن پر لیں گے, جو اس وقت تو دھرنے میں موجود ہیں, اور ان سے بات کریں گے کہ آخر ان کے اس دھرنے کا پاکستان کے جو بیرون ملک تعلقات ہیں, جو امیجز ہیں, ان پر کیا اثر پڑے گا. لیکن پہلے ہم اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ اندرون ملک جو دوسری اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ کس طرح سے کام کریں گے, اور کیا وہ کسی صورت سے اس وقت جو حکومت ہے اس کے خلاف متحد ہونے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں. لیکن بدقسمتی سے اس وقت تو ہمیں ٹیلی فون لائنیں ملنے میں بہت دشواری ہو رہی ہے. جیسے ہی ٹیلی فون لائن پہ ہمیں کوئی بھی اویلیبل ہوتا ہے, سب سے پہلے ہم جمعیت العلماء اسلام کے جنرل سیکرٹری عبدالغفور حیدری صاحب سے بات کریں گے کہ آخر ان کی جماعت کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اس وقت تو ٹیلی فون لائنیں تعاون نہیں کر رہی ہیں, تو ہم ایک بریک اور لیں گے, ایک پرومو بجائیں گے, جس کے بعد پھر ہم گفتگو کریں گے جیسی لائنیں ملتی ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے,
دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
ویلکم بیک. تو دیکھیے ہمارے پروڈیوسر صاحب اس وقت تو ملانے کی کوشش کر رہے ہیں ٹیلی فون لائن پر عبدالغفور حیدری صاحب کو. اگر وہ مل جاتے ہیں تو ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ اب ان کے دھرنے کی کیا پوزیشن ہے, ان کا مارچ کہاں تک پہنچا ہے. جی عبدالغفور حیدری صاحب کا نمبر نہیں مل پا رہا ہے اس وقت. تو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر پروفیسر حسن عسکری صاحب ہیں, ممتاز تجزیہ کار ہیں. پروفیسر صاحب وہ یہ بتائیے, اچھا تو ان کی لائن میں بھی کچھ پرابلم ہو رہی ہے, پروڈیوسر ہمارے ملانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ اگر گفتگو ہو جاتی ہے, ان میں سے کوئی بھی شخص ہمیں اگر مل جاتا ہے تو ہم پھر گفتگو آگے بڑھائیں گے. لیکن ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اپنے آئندہ سیگمنٹ میں ہم گفتگو کریں گے افغانستان کی صورتحال کے بارے میں, جہاں کے ہیومن رائٹس واچ نے ایک رپورٹ دی ہے کہ افغانستان کی پیراملٹری فورسز جو ہیں وہ انوالو ہیں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس میں. اس کے بعد آخر میں ہم گفتگو کریں گے ایران کے اوپر جو نئی پابندیاں امریکہ اور 6 خلیجی ممالک نے عائد کی ہیں کہ اس کا کیا اثر ہوگا. جی سلمان عابد صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن میں. سلمان عابد صاحب جی بتائیے کہ جو دھرنا اس وقت ہے یا آزادی مارچ ہے جو اب اسلام آباد پہنچنے والا ہے, وہ پاکستان کی بیرون ملک امیجز کو کس طرح سے متاثر کرتا ہے؟ سلمان عابد صاحب آپ لائن پر ہیں.
ہلو
جی سلمان,
آپ کی آواز نہیں, سوال دوبارہ کیجیے گا.
میرا سوال یہ ہے کہ جو اس وقت تو آزادی مارچ چل رہا ہے, یہ یا اس قسم کے مارچز اور پروٹیسٹ پاکستان کی بیرون ملک امیجز کو کس طرح متاثر کرتے ہیں؟
دیکھیے بنیادی طور پہ یہ جو مارچ ہے اس سے پاکستان کے اندر جو ایک انسٹیبلٹی نظر آئے گی اور دنیا کو ہم جو تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان ایک اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے, ٹیررزم سے ڈیل کر رہا ہے, ایکسٹریمزم سے ڈیل کر رہا ہے, فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس سے ڈیل کر رہا ہے, تو وہاں دنیا میں یہ امیج جائے گا کہ پاکستان کے جو اپنے داخلی مسائل ہیں وہ بڑے سیریس نوعیت کے ہیں, اور ایک حکومت جو ایک استحکام کی بات کر رہی ہے اس کی اپنی اسٹیبلٹی جو ہے اس کے اوپر کوشچن مارک لگے ہوئے ہیں. اپوزیشن ان سے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے, نئے انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے, اور یہ جو ہم نے دنیا کو ایک امیج دیا تھا کہ ہم نے خاص طور پہ جو انتہا پسندی ہے اور جو مذہبی کارڈ ہے پاکستان کی سیاست میں اس کو ہم نے روکا ہے, لیکن اب لگتا یہ ہے شاید مولانا فضل الرحمان کے اس دھرنے سے اور اس جو امیج بلڈ ہو رہا ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے ابھی پاکستان کے اندر مسائل بھی ہیں اور جو ہم ایک اکنامک اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہتے ہیں وہ اس کا سفر جو ہے وہ بہت دور ہے, اور اس وقت پاکستان کی جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اس نے یقینی طور پہ پاکستان کی داخلی صورتحال پہ سوالات کھڑے کر دیے ہیں. اگر سے دھرنا عید و آزادی مارچ ہے پورا من, لیکن اس سے یہ تاثر آتا ہے کہ پاکستان کی حکومت اور حزب اختلاف کی جماعتوں میں جو بہت زیادہ بد اعتمادی پائی جاتی ہے اس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اس سے جو فیوچر کے پلان ہیں خاص طور پہ وہ بھی افیکٹ ہوں گے, اور پاکستان جو ایک امیج بلڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے انٹرنیشنل پالیٹکس سے اس پہ بھی کوشچن مارک لگیں گے.
اچھا ہمارے ساتھ رہے گا, ہمیں جوائن کیا ہمارے نامہ نگار ہیں آصف علی رانا. رانا صاحب کیا پوزیشن ہے اس وقت مارچ کی اور کیا ہو رہا ہے وہاں پر؟
جی جب صاحب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو قافلہ ہے وہاں پر مولانا فضل الرحمان کا وہ اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو چکا ہے, جواب پی چوک جسے کہا جاتا ہے وہ وہاں پر اس ایریے سے اس وقت جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر داخل ہو چکے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ راول پنڈی کی طرف جائیں گے, لیکن بعد افراد کے تمام صورتحال پیش آئی اور جو وہاں پر لوڈی کے ساتھ اختلافی حضور سامنے آئے, اس کے بعد مولانا نے فیصلہ کیا کہ وہ اسلام آباد میں جو ہے وہ رواج کی طرف پی چوک کی جانب سے انٹر ہوں گے. اس وقت جو ہے وہ اسلام آباد داخل ہو چکے ہیں, اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے یہاں پر رواج میں بھی خطاب کیا جس میں انہوں نے تمام آنے والے جو شرکا تھے ان کا شکریہ ادا کیا. اس وقت تقریباً گاڑیوں کی تعداد کہا جا سکتا ہے کہ 3,000 سے زائد گاڑیاں ہیں, جن میں جو اگر ہم مساوی طور سے کیے گئے تو ایک رفت اندازے کے مطابق اور کچھ ایجنسیز کا بھی جو کہنا ہے جو یہاں پہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ کم از کم 40,000 سے زائد افراد جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہیں. یہ ان قافلوں کے علاوہ ہیں جو پشاور سے آ رہے ہیں یا دیگر علاقوں سے آ رہے ہیں, اور ان تمام کا رخ جو ہے اس آباد میں سیکٹر H9 کی طرف ہے. تو ابھی جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ اب سے چند گھنٹوں کے بعد مولانا فضل الرحمان اسلام آباد میں ایچ ٹرائی سیکشن میں ہوں گے جہاں پر وہاں پر آرام کیا جائے گا. جرسی کے حوالے سے جو ہے دوسرا فیصلہ کیا گیا ہے تو جس کا کل ہی منعقد ہوگا.
ہمارے ساتھ رہیے گا آصم, ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر حسن عسکری صاحب نے. پروفیسر حسن عسکری یہ فرمائیے کہ یہ اس قسم کی جو سچویشنس ہیں وہ پاکستان کو جو اس وقت تو ایک بڑی ڈیفیکلٹ فائنینشیل اور اپنی امیج کے پرابلم میں مبتلا ہے, کس طرح سے مزید متاثر کریں گی؟
دیکھیے یہ جو انٹرنیشنل امیج کا ایشو ہے یہ میرا خیال ہے کہ اب ان پارٹیز کا, اپوزیشن پارٹی خاص کر مولانا صاحب کی جو پارٹی ہے ان کا نقصان نہیں ہے, ہم کو کوئی دلچسپی ہے اس پہ. واضح ایجنڈے کے ساتھ آگے چل رہے ہیں اور جو امیڈیٹ مفادات ہیں پارٹی کے وہ اہم ہیں, نہ کہ پاکستان کی پروجیکشن انٹرنیشنل لیول پہ کیا ہو رہی ہے. یہ جو ایف اے ٹی ایف کا معاملہ ہے یا باہر کا جو امیج ہے وہ گورنمنٹ کا کنسرن تو ضرور ہوتا ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں اپوزیشن کا وہ کنسرن نہیں ہوتا, تو اسی وجہ سے مولانا صاحب اپنے ایجنڈے پہ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں.
اچھا دوسرے مجھے یہ بتائیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایف اے ٹی ایف کا مسئلہ اگلے سال کے شروع میں ہوگا, یہ جو اس قسم کی ڈنڈا بردار فورسز اور یہ چیزیں جو ہیں یہ کوئی پاکستان کے لیے پرابلم کریٹ کریں گی؟
دیکھیے یہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ یہ 1 نومبر کو میٹنگ کرنا چاہتے ہیں, جلسہ کرنا چاہتے ہیں اسلام آباد کے باہر کے علاقے میں, تو وہ اس میں کیا گفتگو وہ کریں گے, اور اس کے بعد کیا کوئی اگر ہنگامہ ہو جاتا ہے کسی وجہ سے, کیونکہ اتنے مجمع میں پھر بعض دفعہ کنٹرول بھی نہیں رہتا آپ کو, اب کچھ لوگ اپنی مرضی سے چل پڑتے ہیں, تو اگر وہاں ہنگامہ ہو جاتا ہے اور اس سے کیوس ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں پاکستان کے خلاف جائیں گی نا, کہ وہاں کی حکومت اور وہاں کی انتظامیہ جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکتی, دیکھیں یہ لوگ فلاں فلاں جگہ سے اکٹھے ہو کر آخر اسلام آباد پہ بول سکتے ہیں, تو کل کی سچویشن کس طرح ڈیولپ ہوگی, مولانا صاحب اس معاملے کو آگے کس طرح لے جانا چاہتے ہیں, کیا وہ تقریر ایسی کریں گے جس میں کہ جھگڑا بڑھے یا ایک کنسیلیٹری سپیچ ہوگی, اس پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے.
بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا. سلمان عابد صاحب جی بتائیے کہ انٹرنلی کیا دوسری اپوزیشن پارٹیز خاص طور پر پی ایم ایل این اور پی 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 تعاون کر رہے ہیں مولانا کے ساتھ اور ایک جوائنٹ فرنٹ بنا ہے یہ کوئی؟
دیکھیے دلچسپ بات یہ ہے کہ مولانا نے کراچی سے یہ اپنا آزادی مارچ شروع کیا اور کراچی سے لے کر اب اسلام آباد میں انٹر ہونے والا ہے. ہمیں کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت سوائے قمر الزمان قاہرہ نے لاہور کے علاوہ باقی کہیں بھی پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت بھی نظر نہیں آئی, اور نہ ہی پی ایم ایل این کی مرکزی قیادت نظر آئی, اور خاص طور پر مولانا صاحب کو یقین تھا کہ پنجاب میں پی ایم ایل این ان کو بہت بڑا سپورٹ دے گی, اور آپ نے دیکھا کہ کل لاہور میں ایک بھی ایم پی اے ایم ایل اے اور کوئی مرکزی یا صوبائی قیادت کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے, تو اور آج بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ بلاول صاحب نے کل ہے وہ کسی رحیلہ خان میں جلسہ کرنا ہے, تو وہ آج ہی بس وہاں کے لوگوں سے خطاب کر کے چلے جائیں گے. تو لگتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل ایم دونوں جو ہیں مولانا کے ساتھ ایک ڈسٹینس رکھے ہوئے ہیں, اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ دونوں جماعتیں جو ہیں کسی نہ کسی شکل میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب دکھ و شنید کے معاملات میں بھی ہیں, تو وہ کوئی ایسا مسئلہ پیدا نہیں کرنا چاہتی جس سے ان کا بھی جو راستہ ہے یا جو دروازہ انہوں نے کھولا ہوا ہے وہ بند ہو. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل ایم دونوں نے ایک سطح پہ سمجھداری کا مظاہرہ بھی کیا اور مولانا کی سیاست کے ساتھ اپنے آپ کو بالکل نہیں جوڑا, اور دوسری سطح پہ مولانا کو انہوں نے بٹرے بھی کیا ہے, جو مولانا سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ ایک بہت بڑے اپوزیشن کے اتحاد کو بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. بظاہر لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل ایم دونوں نے اپنی اسٹریٹجی میں یہ طے کر رکھا تھا کہ وہ ایک فاصلہ رکھیں گے, اور کہا یہ جا رہا ہے کل جو ہے شاید شباشی شرکت نہ کر سکے اور بلاول بھی شاید نہیں آ سکے جلسے کی وجہ سے وہاں پر نہیں ہوں گے.
بہت شکریہ سلمان عابد صاحب آپ کا. اور یہ بتائیے آصم علی رانا صاحب, کی لائن ڈراپ ہو گئی. اچھا آپ سلمان عابد صاحب جی اور بتائیے کہ حکومت کس طرح سے اس پر ریئیکٹ کر رہی ہے؟ میرے خیال میں لائنیں سب کی ڈراپ ہو گئی ہیں اس وقت, تو کوئی بھی لائن پر نہیں ہے, اور ہمارے پروڈیوسر کوشش کر رہے ہیں کہ لائن, ایک بریک لے لیتے ہیں, اس کے بعد پھر گفتگو آگے بڑھائیں گے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے دیکھیے سنیے سیو کیجیے فالو کیجیے,
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز
अब आपकी हथेली में है।
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو، اب آپ کے ہاتھ میں۔
ویلکم بیک سامعین، جیسا کہ ہم نے ابتدا میں آپ کو بتایا تھا کہ ہیومن رائٹس واچ یا ایچ آر ڈبلیو نے یہ الزام لگایا ہے کہ سی آئی اے کی پشت پناہی میں افغان پیراملٹری فورسز نے سمری ایگزیکیوشنز کیے ہیں، لوگوں کو سرسری سماعت کے بعد دو سزائیں دی ہیں، اور اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، مارا گیا ہے۔ اس سلسلے میں جو سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی امریکہ کی ایس سی آئی اے، اس نے اس دعوے کو غلط قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے، یہ اس قسم کا کوئی کلیم ان کا صحیح نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ساتھ ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں میر وائز افغان، افغان جرنلسٹ ہیں، یو ایس بیسڈ، برطانیہ میں بیسڈ ہیں۔ یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہم نے افغانستان کے فورن آفس سے بھی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی کہ اس سلسلے میں ان کا رد عمل لیا جا سکے، لیکن وہاں سے ہمیں کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ میر صاحب، بتائیے کہ یہ جو رپورٹ آئی ہے ہیومن رائٹس واچ کی، آپ کی کیا اطلاعات ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟
دیکھیے، سب سے پہلی تو افغان گورنمنٹ کی طرف سے رد عمل سامنے آ چکا ہے۔ پریزیڈنٹ کا سپوکس پرسن جو ہے، انہوں نے بھی اپنی طرف سے کہا ہے کہ ہاں، اس طرح کی مسئلوں میں ہم نے پی ڈی سی بھی نشاندہی کی ہے اور ہم تحقیقات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ان کے کہنے کے مطابق کہ ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنا آسان نہیں ہے۔ آج سیکیورٹی کونسل کی جانب سے بھی ایک بات سامنے آیا، وہ یوں تھا کہ اسپوک پرسن حکمل نے کہا کہ اسی رپورٹ کی کچھ حصے جو ہے یہ بالکل ٹھیک پائے گئے، اور کچھ حصوں پہ ان کی طرف سے اعتراض سامنے آیا ہوا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اس طرح کی جتنی بھی واقعات ہوئی ہے تو ان سب واقعات کی تحقیقات بقول ان کی ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے، اور ہم نے آن ٹائم ریئیکشن لیا ہوا ہے۔ تو یہ گورنمنٹ کی وہی ریئیکشن تھا جو سامنے آیا ہوا ہے ابھی تک۔ رہ گئی جہاں تک اس رپورٹ کے تعلق ہے، وہ ایک مثال ہے کہ دیر آمد درست آمد، تو ابھی بھی جو آیا ہوا ہے یہ ٹھیک ہے۔ یہی حادثے گزشتہ 18-19 سالوں میں سے افغانستان میں چل رہی ہے۔ افغانستان میں بہت ساری بے گناہ لوگوں کا قتل عام ہو چکا ہے، انتقامی طور پہ بھی اور غیر انتقامی طور پہ بھی ان کو نشانہ بنایا گیا ہوا ہے۔ تو اسی میں ایک چیز جو سامنے آ رہا ہے اس رپورٹ میں، وہ یوں ہے کہ لوگ یہی سمجھ رہا ہے کہ شاید کچھ غلطیاں ہو چکی ہوں گی، لیکن اگر ہم دیکھ لیں، کچھ عرصہ پہلے افغانستان کی انٹیلیجنس چیف نے، ستانکزئی صاحب نے، اسی لیے وہ مستعفی ہو گئی، کیونکہ جلال آباد میں گورنمنٹ کی انتہائی قریبی یا پرو گورنمنٹ کو جو کہتے ہیں، یا پرو اشرف غنی کو کہتے ہیں، تو اس طرح چار بہائیوں کو ایک ساتھ ایک رات میں انہی کی فورسز نے شہید کیا ہوا تھا، اور ان لوگوں کی بات لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گئی، وہ لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ تو اس حد تک تو یہ رپورٹ ٹھیک ہے، لیکن اب بات یہ ہے کہ اب کیوں، اس وقت کیوں؟ کچھ لوگ اس نظر پہ ہے کہ شاید افغان فورسز کی قوت بڑھانے کے خاطر یہ رپورٹ اس وقت اسی ٹائم پہ سامنے آیا ہوا ہوگا، کیونکہ اب افغانستان کی جو فورسز ہے وہ اپنے آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے لوگوں کو کہ یہ ہے۔ لیکن اب جب رپورٹ کسی بے طرف ادارے کی طرف سے سامنے آیا ہوا ہے، تو افغانستان میں اس کی خیر مقدم ہو رہا ہے، اور اگر ناحق لوگوں کی بے پتہ ہونا، ہلاک ہونا، ان کو تکلیف دینا کم ہو جائے، تو یہ میرے خیال سے سب سے بڑی بات ہوگی۔
اچھا، یہ بتائیے کہ خود افغان گورنمنٹ نے اس سلسلے میں کچھ کارروائی کی ہے، کیا کرنا چاہتی ہے، کیا کر رہی ہے؟
تو میں نے کہا ہے کہ افغان گورنمنٹ کی طرف سے
بیان تو آیا ہے، لیکن یہ کہ عملاً کیا کر رہے ہیں وہ،
عملاً تو انہوں نے اس سے پہلے انٹیلیجنس چیف جو تھا افغانستان کی استانک دے انہوں نے اسی چیف پہ اسی فورسز کی 01 اور 02 جو فورسز آپریشن کرے تھے اسی کے ناطے وہ مستفی ہو گئے. اور اب بھی گورنمنٹ یہی کہہ رہا ہے کہ اس رپورٹ کی جتنے بھی حصے ہم دقت سے پڑھ لیتے ہیں اور دقت سے انہیں جواب دے دیں گے اور جو جتنی بھی معلومات ہیں وہ لوگوں کے ساتھ شریک کر لیتے ہیں. لیکن گورنمنٹ نے اسی طرح کی کئی بار وعدے تو کیے ہوئے ہیں لیکن تحقیقات سامنے نہیں آتے افغانستان جیسے ممالک میں تاکہ تحقیقات لوگوں کے ساتھ شریک ہو جائے. ہاں ایک چیز جو ابھی اس رپورٹ کی بات سامنے آ رہا ہے یا سامنے آیا ہوا ہے وہ یوں ہے کہ میرے خیال سے اس طرح کی چھاپوں میں کمی ضرور آ جائیں گی. اس طرح رپورٹوں کے ساتھ جب اس طرح رپورٹس ریلیز ہو جاتے ہیں تو چھاپوں میں کمی آ جاتے ہیں, آپریشن میں کمی آ جاتے ہیں انہی کی طرف سے. لیکن اس کی 01, 02, 03, 04 اور ساتھ ساتھ کندہار کی جو فورس ہے, ساتھ ساتھ جو خوست کی فورس ہے, یہ سب اسی ناطے کام کر رہا ہے اور وہاں پہ لوکل فورسز بھی بنا ہوا ہے. تو ان چیزوں کو کنٹرول کرنا میرے خیال سے آسان نہیں ہے. اس طرح فورسز کو کنٹرول کرنا آسان نہیں ہے لیکن اس طرح رپورٹس جو ہے اس فورسز کی چھاپو کی شدت میں کمی لا سکتا ہے.
تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیراملٹری فورسز جو ہیں اپنے طور پر یہ کاروائیاں کرتی ہیں یا ان کو کہیں سے انڈیکیشن ملتی ہے حکومت کی طرف سے یا کسی افسر کی طرف سے؟
ظاہر ہے حکومت کی طرف سے تو انہیں میرا نہیں خیال کہ حکومت کی طرف سے انہیں کچھ مل سکے, کیونکہ اگر اس طرح ہوتے تو حکومت کی طرف سے کس طرح ممکن ہے کہ وہ اپنی فالوورز کو یا اپنی پرو گورنمنٹ کے لوگوں کو قتل کر لے. جیسے کہ ایک مہینہ پہلے, ڈیڑھ مہینہ پہلے اس میں ننگرہار میں یہ واقعہ ہوا تھا, میں نے پہلے ذکر کی تھی. تو یہ نہیں ہے, یہ جب چل رہا ہے ان کے لیے اپنی کمانڈرز ہیں, یہ ان کی کوآرڈینیشن جو ہے وہ افغان فورسز کے ساتھ نہیں ہوتے, یہ امریکنز کے ساتھ ہوتے ہیں اس فورسز کی. ہاں صرف ایک کندہار میں جو یہ فورس تھا وہ کندہار فورس کے نام سے, وہ جنرل رازی کی اندر کام کر رہا تھا اور اسی وقت اس پہ جنرل رازی کی گرفت تھی. اب وہ گرفت بھی ختم ہو چکا ہے تو باقی علاقوں میں جو موجود ہے وہ ڈائریکٹ ان کے ساتھ امریکن فورسز یا جواب سے آئی کہتے ہیں وہ جو بھی ہے ان کے ساتھ ان کی کنیکشن ہے. لیکن بظاہر انہیں ظاہر یوں کر رہا ہے کہ یہ انٹیلیجنس فورسز کی فورس ہے یا فورسز ہے, تو بظاہر یہ بات سامنے آ رہا ہے لیکن اصل میں یہ بات یوں ہے کہ میرے خیال سے جو 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 ابھی تک سامنے آیا ہے سی آئی کی فورسز ہے اور افغانستان میں کام کر رہا ہے, لیکن اس کی راس میں افغان کمانڈرز ہوں گے. ظاہر ہے وہ کمانڈرز بھی انہی فورس سے بنی ہوئے کمانڈرز ہیں.
لیکن سی آئی اے نے تو اس کی بالکل تردید کی ہے کہ یہ بالکل بڑا چڑھا کر بیان کیا گیا, ایسا کچھ نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا میر وائز افغان صاحب. ہمارے ساتھ ساتھ ٹیلی فون لائن پر پاکستان سے بریگیڈیئر سید نذیر صاحب ہیں, انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے. بریگیڈیئر صاحب یہ فرمائیے کہ جو اس وقت سچویشن ہے, آپ نے وہ رپورٹ بھی دیکھی ہوگی ایچ او آر ڈبلیو کی, اس میں جو بات کہی گئی ہے آپ کس حد تک اسے اتفاق کرتے ہیں کہ اس میں کتنی حقیقت نظر آتی ہے آپ کو؟
بہت شکریہ. جہاں تک اس قسم کے رپورٹس کا تعلق ہے تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. آپ ہیومن رائٹس کے واچ کے پہلے بھی رپورٹس دیکھ لو, 2017 کا دیکھ لو, تو اس میں تو تقریباً 10,000 سویلینز کی ڈیتھ کا بتاتے ہیں کہ وہ سیکورٹی فورسز یا پیراملٹری فورسز یا اس کے علاوہ سٹنگ آپریشن یا نائٹ ریڈز یا اس کے علاوہ ہوائی حملوں میں ڈرون کے ہوں یا ہوائی جہازوں کے ہوں اس میں وہ ہلاک ہو چکے ہیں. اور اس میں کچھ ایسے ہیں کہ کچھ میں تو ٹھیک ہے ملٹنٹس ہوتے ہیں, کچھ اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے کہ معصومانہ طور پر یا غلطی سے ہو جاتے ہیں, اور اس میں ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے ریزن وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو فی الحال جو انہوں نے جو رپورٹ دی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سی آئی اے بیکڈ ملیشا ہے. اب سی آئی اے بیکڈ ملیشا افغانستان میں جو آپریٹ کرتے ہیں تو وہ ایک تو یہ ہے کہ کنٹریکٹرز ہیں, وہ بھی پھیلے ہوئے ہیں اور مختلف علاقوں میں ان کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. دوسرے طور پر جو افغان جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو بھی استعمال کیا جاتا ہے, سی آئی اے ٹارگیٹ دیتا ہے ان کو, لوکیشن دیتا ہے, اور ان کو کچھ گریڈ ریفرنس وغیرہ یا کوآرڈینیٹ بتائے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو واچ کیا جاتا ہے کہ کس طریقے سے ریڈ کرتے ہیں, لیکن ان کو یہ پورے معلومات نہیں دیتے کہ ادھر سویلینس کتنے ہیں یا بچے کتنے ہیں یا عورتیں کتنے ہیں, کمپاؤنڈ کس قسم کا ہے, صرف ریڈ کا بتایا جاتا ہے اور اس میں پھر ظاہر ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج اس میں زیادہ ہو جاتا ہے یا ایکسٹرا یوز آف فورس ہو جاتا ہے.
اچھا,
مطلب ہے کہ اتنا طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہیے لیکن وہ زیادہ طاقت کا استعمال کر لے.
اچھا, انہوں نے ایک بات جو جی جو یہ کہتے ہیں کہ سی آئی اے بیکڈ ہے, لیکن سی آئی اے کا کہنا ہے کہ اسپیشل فورسز کے خلاف افغانستان کی جو رپورٹیں یا تو یہ بالکل غلط ہیں یا ان کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا, کیا یہ کسی پرٹیکولر مقصد کے تحت تو اس قسم کی رپورٹیں دی جاتی ہیں؟
تو اس میں سی آئی اے کا نام اس لیے بھی پروناؤنس آتا ہے یا زیادہ اس سے بتایا جاتا ہے, اس یہ ریزن ہے کہ افغانستان میں جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے, خواہ وہ افغانستان کے اپنی انٹیلیجنس ایجنسی کا ہو یا اس کے علاوہ باقی جو ان کے گراؤنڈ پر جو مولز ہوتے ہیں یا ٹیکنیکل انٹیلیجنس ہو, تو یہ سارا سی آئی اے اس کو اوور آل اس کو کوآرڈینیٹ کرتا ہے, کولیٹ کرتا ہے اور اس کے مطابق وہ ایکشن دیے جاتے ہیں. تو پریڈومیننٹ جو کنٹریبیوشن ہے یا کنٹرول جو ہے انٹیلیجنس نیٹ ورکنگ پر وہ سی آئی اے کا ہے, ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اس کے آڑ میں البتہ تین چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو پارلیمنٹری الیکشن ہوئے تھے اس میں بھی اس قسم کے ریٹ زیادہ ہوئے تھے اور کیجوالٹیز ہوئی تھی, ابھی جو پریزیڈنشل الیکشن ہو رہے تھے کمپین اور اس میں بھی اس قسم کے ریٹ یا ایئر بمبنگ ہوئی تھی. تیسری بات یہ کہ رائزلی کو جو پولیٹیکل رائزلی ہے اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. دوسرا پور انٹیلیجنس ہوتا ہے اور پور انٹیلیجنس جو ان کو فیڈ کیا جاتا ہے وہ اس کو لیتے ہیں کہ شاید یہ صحیح ہے, اس کی مطلب ہے کہ دو یا تین یا مختلف ایجنسی سے گراؤنڈ جو ہوتے ہیں ہیومن انٹیلیجنس سے ان کی کنفرمیشن نہیں کرتے. اور تیسری بات یہ ہو جاتی ہے کہ جو نائٹ ریڈز جو ہوتے ہیں موسٹلی تو جن سیکیورٹی فورسز کو امپلائی کیا جاتا ہے وہ ٹرین نہیں ہوتے اتنے کہ وہ ڈسٹنگوش کر سکے کہ ہم نے کون سا ہتھیار استعمال کرنا ہے اور کس کے خلاف استعمال کرنا ہے اور کتنے ٹائم میں استعمال کرنا ہے. تو یہ ٹیکنیکل چیزیں بھی اس میں شامل ہوتی ہے. اور البتہ اس بات کا امکان ضرور ہے کہ کیجوالٹیز ہو رہی ہے وہ تو عام لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں عورتیں ہیں, بچے بھی ہیں اور اس کے علاوہ بوڑھے بھی ہیں, یا جوڈیشل ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ بھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ڈس اپیئرنس بھی ہوتی ہے. اور اس قسم کے آپریشن میں یہ چیزیں عام ہے اور جو ہم ایک انکنونشنل وار میں دیکھتے ہیں اس قسم کی چیزیں ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ ابھی تو بہت عرصہ گزر گئے تو یہ چیزیں میچور ہونی چاہیے, اس میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. اب اس میں زیادہ آپ کو سفٹنگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس قسم کے وائلیشن نہ ہو جس سے عام لوگوں میں پھر بدبی بیٹھ جاتی ہے, ایک خوف و ہراس پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ معصوم جانے ضائع ہو جاتی ہے اور پھر اس کا جو ظاہر ہے کہ ایک نیگیٹو افیکٹ ان پر پڑتا ہے جو اسٹیٹ ہوتا ہے یا جو باقی ملک ادھر لڑ رہے ہوتے ہیں. جی,
بہت شکریہ آپ کا جناب بریگیڈیئر سید نذیر صاحب. اور سامعین, اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. امریکی محکمہ خزانہ نے بدھ کے روز بتایا ہے کہ حزب اللہ اور دیگر شدت پسند نیٹ ورکس کی حمایت کے معاملے پر امریکہ اور چھ دیگر ملکوں نے ایران کے 25 اہداف کو نشانہ بناتے ہوئے تعزیرات عائد کر دی ہیں. ان اہداف میں کارپوریشنیں, بینک اور افراد شامل ہیں. اس بات کا اعلان اس مرکز نے کیا ہے جو دہشت گردی کی مالی اعانت کرنے والے لوگوں کو ہدف بناتا ہے, جو بحرین, کویت, عمان, قطر, سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پر مشتمل ہے. یہ تعزیرات ایک ایسے وقت میں عائد کی گئی ہیں جب امریکی وزیر خزانہ منی چند مشرق وسطی کا دورہ کر رہے ہیں, جس دوران وہ مصر, اردن, لبنان اور فلسطین کے لیے معاشی ترقی کے منصوبے کو حتمی شکل دیں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت موجود ہیں جناب زبیر اقبال صاحب, اور ہمارے ساتھ تھوڑی دیر میں ہوں گے جی ہمارے ساتھ لائن پر ہوں گے زبیر اقبال صاحب. جی زبیر اقبال صاحب, فرمائیے کہ کیا اس کے کیا نتائج برآمد ہوں گے. جی ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟
آپ کو آ رہی ہے کہ نہیں؟
جی فرمائیے.
جی کس چیز کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟
میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایران پر اور 25 اس کے اداروں پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں امریکہ اور 6 دیگر خلیجی ملکوں کی جانب سے، اس کے جو معاشی اثرات ہیں وہ کتنے پڑیں گے اور کس پر پڑیں گے؟
دیکھیے اس سوال کا جواب دینا بہت مشکل ہے، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جہاں تک ہم جانتے ہیں کہ یہ جو 6 ملک ہیں جی سی سی ممالک جو ہیں، ان کے ریلیشن شپ جو ایران کے ساتھ ہیں وہ انفارمل قسم کے ہیں۔ انہوں نے بھی ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں، لیکن ان ریسٹرکشنز کے باوجود انفارمل قسم کی ریلیشن شپ مینٹین کی ہوئی ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یو اے ای اور خاص طور پہ دبئی اور اس کے ساتھ ایران کے تعلقات بڑے بڑے قریبی تعلقات ہیں، جہاں پہ معاشی معاملوں کا معاملہ آتا ہے۔ تو اس لیے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ اناؤنسمنٹ ہو بھی جاتی ہے تو ان کو امپلیمنٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا جتنے کہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے ممالک ہیں ان کی ریلیشن شپ ایران کے ساتھ اتنی اہم نہیں ہے۔ عمان یس وہ یقیناً ہے، قطار جو کبھی اتنی حد تک بڑھ گئی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی چیلنجز پیدا ہو سکیں۔ اصل مشکل جو ہے وہ سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان، لیکن یاد رہے کہ سعودی عربیہ اور ایران کی اکنامک ریلیشن سے بڑی لمیٹڈ ہوتی ہیں، اور یہ جو 25 ایجنسیز جن کے اوپر ریسٹرکشنز لگائی گئی ہیں ان کا پہلے بھی سعودی عربیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس سے جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں، جہاں تک یہ ممالک ہیں 5 یا 6 ممالک جو ہیں، ان کے اور ایران کے درمیان ان ریسٹرکشن کے بعد کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، یقیناً اس کے پہلے بھی اثر تھا اور اس کی وجہ سے اثر زیادہ اور بڑھ سکتا ہے۔ مشکل یہ آ جاتی ہے کہ اس قسم کے ریسٹرکشن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایڈمنسٹریٹو جو فیصلے کیے جاتے ہیں، جو ریگولیٹری فیصلے کیے جاتے ہیں، وہ بہت مشکل ہوتے ہیں، بڑے کمبرسم ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی جو بیوروکریٹک ایشوز آ جاتے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن اتنی افیکٹو نہیں ہوتی۔
اچھا،
اس کے ساتھ جی فرمائیے۔
ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب ہیں، شکاگو یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اس سلسلے میں کوشش کی تھی سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات کو بہتر کرانے کے لیے، جب وہ یہاں امریکہ آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ صدر ٹرمپ نے ان سے یہ بات کہی ہے کہ امریکہ کے ساتھ بھی آپ تعلقات ٹھیک کرانے کی کوششیں کریں۔ کیا ان تعزیرات سے ان کوششوں پر کوئی اثر پڑے گا یا یہ پھر ہم ماضی میں واپس چلے جائیں گے؟
نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر اگر ہم ایران کے ساتھ امریکن یا پورے ویسٹ کے ایران تعلقات کو دیکھیں تو اس کو ہمیں 3 ڈائمینشن میں دیکھنے کی ضرورت ہے اس کو، اور پھر ہم عمران خان کا جو وہ پوائنٹ ہے اس کو پھر ہم بیٹر انڈرسٹینڈ کر سکیں گے۔ ایران کے ساتھ جو جتنا سینکشن ہے اس کے 3 ایلیمنٹس ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان چیزوں پر جو کہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈس کے اوپر بہت نیسیسٹی جن کی ریکوائرمنٹ ہے، دوسرا نیوکلیئر ہے، اور تیسرا جو ہے وہ بزنس ہے جس میں کہ آئل بھی آتا ہے۔ تو یہ دونوں انٹر لنکڈ ہیں، نیوکلیئر اور بزنس، جبکہ ہیومینیٹیرین کے اوپر بھی ایران نے کافی سفر کیا ہے، بہت ساری ایسی لائف سیونگ میڈیسنز جو کہ وہاں پہ ریکوائرڈ تھیں ان کو بھی الاؤ نہیں کیا گیا بہت ساری دفعہ۔ تو ابھی جو اب لیٹسٹ سچویشن جو ڈیولپ ہوئی ہے اس میں اب یہ ضرور ہوا ہے کہ رشین، یورپین اور چائنیز، یہ 3 کمپنیز ایسی تھیں کہ جنہوں نے پرسو کیا ڈپلومیٹک لیول کے اوپر یو ایس گورنمنٹ کو بھی کہ ان کو ویور دیا جائے ایران کے ساتھ کام کرنے کا، ان کی اٹامک انرجی آرگنائزیشن کے ساتھ۔ اور اس ویور کی جو بیسک ریزن انہوں نے یو ایس کو سیل کی وہ یہ تھی کہ وہ پیورلی نان پروفیشن کے ایشو کے اوپر کام کریں گے، اور اس کا جو تعلق ہے اس نیوکلیئر کا، جہاں پر کہ یہ کمپنیاں کام آلریڈی کر رہی تھیں پہلے سے اور کرنا چاہتی ہیں، ان کا یہ تھا کہ ہم اگر نیوکلیئر کی طرف جائیں گے بھی تو ہم صرف سول اس کے یوز کی طرف جائیں گے، اس کو ہم کسی بھی طریقے سے، انہوں نے گارنٹی دی ہے۔ تو اس کی بیس کے اوپر جو ہے ان سینکشنز کو جو ہے تھوڑا سا ویور یس ملا ہے اس کے اندر۔ اب جہاں تک تعلق ہے پاکستان کا، پاکستان کی کوشش اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں یہ ضرور تھی کہ ایران کو جو ہے وہ تھوڑا سا ایک ایج دے دیا جائے کہ کم از کم وہ جو بیسک ہیومن کو جو لائف سیونگ جو چیزیں ہیں وہ آ جائیں۔ تو تعلقات کے اندر جب بھی نرمی پیدا ہوتی ہے تو اس میں یہ جو 3-4 فیکٹر رہتے ہیں جس میں کہ इसको कंपार्टमेंटलाइज करके वो इश्यूज को देखते हैं। अब जैसे अमेरिका ने ऑयल के ऊपर 5 कंट्रीज को हमेशा वेवर दिया है कि ईरान अपना ऑयल सेल कर सकता है, इंडिया को, चाइना को, जापान को, कोरिया,
अब तो वो भी वेवर खत्म कर दिया गया है,
लेकिन लेकिन इंटरनली फिर भी है कि वो दैट इज स्टिल गोइंग ऑन, वो वेवर उन्होंने खत्म किया। लेकिन आप अच्छा। देखेंगे एक तरफ से वो वेवर खत्म कर दिया था, लेकिन न्यूक्लियर वेवर जो है वो उसके ऊपर उन्होंने अलाउ कर दिया उन कंपनीज को।
अच्छा, मैं जरा से यहाँ रुकूंगा, मेरे पास टाइम कम है। डॉक्टर जुबैर इकबाल जी, बताइए कि जो बात तो मैंने डॉक्टर जफर बुखारी साहब से पूछी थी, क्या आप समझते हैं कि अब वो पाकिस्तान के वजीर आजम अपना मिशन जारी रख सकते हैं इन हालात में?
मिशन तो जारी रहेगा, लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस को अहम नहीं होगी। वो इसलिए कि जैसे आपको मालूम है कि दोनों साइड को एग्री करना जरूरी हो जाता है, और इस वक्त जैसे हम देख सकते हैं नेगोशिएशन बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रही हैं और कई डिफरेंट पैरेलल ट्रैक्स पे चल रही हैं। इसमें फ्रांस और जर्मनी भी शामिल है, ओमान भी शामिल है, कतार भी शामिल है, और शकीन पाकिस्तान भी शामिल है। तो ये देखना होगा कि ये तमाम के तमाम जो ट्रैक्स हैं किस तरफ जाते हैं, लेकिन प्रोसेस स्लो है और उस वक्त तक स्लो रहेगा जब तक के दोनों में से कोई साइड कोऑपरेट करने के लिए, जो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार ना हो जाए। जो अभी नहीं हुआ, लेकिन एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए कि कुछ होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये कहना मुश्किल है।
डॉक्टर जफर बुखारी, आप क्या सिनेरियो देखते हैं आइंदा चंद महीनों का या चंद बरसों का? मिडल ईस्ट में जो सिचुएशन इस वक्त डेवलप हो रही है, इराक में भी हंगामे हो रहे हैं, ईरान पर पाबंदियां लगी हैं, अब नए सिरे से जो रेप्रोशमा की कोशिशें हो रही थी वो बजाहिर बैक ट्रैक हो गई है, क्या क्या मंजरनामा देखते हैं आप?
देखिए, इसके अंदर जो मैं समझता हूँ कि दो कंट्रीज ने खासतौर पर बड़ा मेन रोल प्ले किया है, टर्की और पाकिस्तान ने, कि उन्होंने ईरान की और सऊदी अरब की जंग जो कि ऑलमोस्ट समझे कि बिल्कुल तैयार थी एट द कॉर्नर, उसको उन्होंने थोड़ा सा डिले किया है इस प्रोसेस को। इसका इम्पैक्ट ये लोग कन्विंस करने में कामयाब हुए हैं, सऊदी अरब को भी और ईरान को भी, कि किसी किस्म की जो एक्टिविटी है उससे न सिर्फ ऑयल की प्राइसेस पे इफेक्ट पड़ेगा, बल्कि इसका इम्पैक्ट जो है वो रीजन के जो मुल्क हैं, खासतौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क पर भी इसका इम्पैक्ट काफी होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी डिप्लोमेटिक कोशिश है टर्की और पाकिस्तान की कंबाइंड, जिसके रिजल्ट हमने देखे हैं कि जहां पर कि जंग बिल्कुल 100% तैयार थी, तो वो जंग ऑलमोस्ट जो है वो इस वक्त काफी हद तक रुक गई है। दूसरी तरफ ये भी हुआ है कि ईरान का जो एक थोड़ा सा जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है वो यूरोप में पाया जाता है भारत, और यूरोपियन यूनियन का ये है कि वो किसी हद तक अमेरिकन को भी वो ओवर द टेबल बैठ के वो कन्विंस कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ ये जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन का जो वेवर है सैंक्शंस के, इसके अंदर यूरोप, रशिया और चाइना का बड़ा स्ट्रांग इन्फ्लुएंस है इसके अंदर, और इनका ये बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं ये समझता हूँ कि नहीं, पाकिस्तान का जो रोल है वो एक अच्छा रोल रहेगा, पॉजिटिव रोल रहेगा, और उसकी एक बेसिक रीजन वो ये भी है कि इमरान खान का जो अपना विजन है, जो कि विजन प्रीवियस लीडरशिप के साथ नहीं था, वो एक बड़ा क्लियर विजन है, और उस विजन के अंदर ये है कि कंट्रीज की जो डेवलपमेंट है वो उसी वक्त हो सकती है जबकि रीजन के अंदर जो है वो अगर पीस होगा। जैसे रीजन तरक्की करते हैं, कंट्रीज तरक्की नहीं करते, तो और ये हर रीजन के अंदर है। हमारे यहाँ नो डाउट कि पाकिस्तान और जो इंडिया का जो कन्फ्लिक्ट है वो एक बहुत बड़ा ऐसा इशू है जो कि बिल्कुल पैरेलल चलता रहेगा साइड बाई साइड, लेकिन अच्छा। पाकिस्तान से इससे इकोनॉमिक बेनिफिट डेफिनेटली होंगे।
अच्छा, डॉक्टर जुबैर इकबाल, ये बताइए कि क्या इस सिचुएशन में चीन और रूस अपना रोल कोई बढ़ाने की कोशिश करेंगे मिडिल ईस्ट में?
यकीनन, वो अभी भी बढ़ा लिया है। जैसे आपको मालूम है कि सीरिया के बाद रूस की अहमियत बढ़ गई है, उसके अलावा रूस जो है वो सऊदी अरेबिया और यूएई में आए हैं, और उनकी रिलेशनशिप ईरान के साथ बहुत बहुत करीबी रिलेशनशिप है। चाइनीज जो है वो क्वाइटली आगे बढ़ रहे हैं और वो अपनी इकोनॉमिक रिलेशनशिप को और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में स्पेशली जबकि अमेरिका वहां से अपना पिवट दूसरी तरफ कर रहा है, यकीनन ये मुल्क जो है ये वैक्यूम फिल करेंगे और बड़ी हद तक इनकी अहमियत बढ़ती चली जाएगी।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुबैर इकबाल साहब, डॉक्टर जफर बुखारी साहब, दोनों साहबान का बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। हमारे आज के प्रोड्यूसर थे असफर इमाम, अपने मेजबान कमर अब्बास जाफरी को इजाजत दीजिए, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ جنوبی افریقہ دنیا میں رگبی کی بہترین ٹیموں میں سے ایک ہے، ساتھ ہی وہاں افریقہ کی ویل چیئر رگبی کی واحد قومی لیگ بھی موجود ہے۔ ویل چیئر رگبی جبکہ ایک شوقیہ اسپورٹس کا درجہ رکھتی ہے اور اس کے وسائل محدود ہیں، اس میں عزم و ہمت کا فقدان نہیں ہے۔ جنوبی افریقہ کے دارالحکومت پریٹوریا سے وائس آف امریکہ کے لیے میریزی ڈی کلیک کی رپورٹ کی تفصیلات کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ پریٹوریا سے تعلق رکھنے والا اوکی انکر جب بچہ تھا تو اس کا خواب تھا کہ وہ جنوبی افریقہ کی بڑی رگبی ٹیم کا حصہ بنے، جس کا نام ہے سپرنگ باکس۔ تاہم 2011 میں ایسا ہوا کہ ہائی اسکول کے ایک میچ کے دوران اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ اب وہ اس بات کو اپنے لیے ایک اعزاز کی بات سمجھتا ہے کہ وہ جنوبی افریقہ کی قومی ویل چیئر رگبی ٹیم کا دو مرتبہ حصہ رہا ہے۔ اس حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے اس نے کہا،
From the first day I was just loving the game and it's the contact and the adrenaline that pumping is almost the same as normal rugby. We faced the AK two times in 2013.
اول دن سے مجھے اس گیم سے لگاؤ تھا۔ اس کا طریقہ کار اور اصول تقریباً وہی تھا جو معمول کی رگبی کا ہوتا ہے۔ 2013 میں ہم نے دو مرتبہ اور 2015 میں تین مرتبہ مقابلے کے آغاز پر ہونے والے رقص اور موسیقی میں حصہ لیا۔ یہ ایک بڑا تجربہ تھا کہ اس نوعیت کے رقص اور موسیقی میں حصہ لیا جائے اور پھر قومی ترانہ گایا جائے۔ راتو نچانے ان لڑکیوں میں شامل ہے جو 12 سال پہلے افریقہ کی پہلی ویل چیئر رگبی کی کھلاڑی بن گئی۔ کچھ عرصہ میدان سے غائب رہنے کے بعد وہ پھر واپس آ گئی ہے اور اس کی کوشش ہے کہ کھلاڑیوں کی اگلی نسل کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ وہ کہتی ہے،
With the limited resources that we have, we are trying and I believe that the Lord is going to take us through to where we need to go.
ہم محدود وسائل کے ساتھ اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ پروردگار ہمیں اس منزل تک لے جائے گا جہاں ہم جانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اب ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، خاص کر ایک ٹیم کی حیثیت سے، وہ صرف اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ ویل چیئر رگبی کھیلنا مہنگا کام ہے، اس کے لیے نہایت اعلیٰ کارکردگی والی ویل چیئر چاہیے جس کی قیمت 8,000 امریکی ڈالر سے زیادہ بنتی ہے۔ تاہم ویل باکس اور مستنگ کے سابق کھلاڑی جیرڈ نے نئے کھلاڑیوں کے لیے ایک ایسی ویل چیئر بنائی ہے جو درآمد شدہ ویل چیئر کے مقابلے میں انتہائی کم قیمت پر دستیاب ہے۔ ان کے الفاظ،
If we have the means to, as I mentioned, as in South Africa, create awareness amongst the sport with cost-effective chairs.
اگر ہم جنوبی افریقہ میں کم قیمت والی ویل چیئر کی مدد سے آگاہی پیدا کر سکتے ہیں تو ہم دوسرے ملکوں میں بھی ایسا کر سکتے ہیں، اور مستقبل میں آپ زیادہ سے زیادہ افریقی ممالک کو ایک دوسرے سے مقابلے میں دیکھیں گے۔ 2015 کے بعد سے جنوبی افریقہ کی ویل چیئر رگبی ٹیم نے بین الاقوامی مقابلے میں حصہ نہیں لیا، اس لیے کہ اس کے اخراجات بہت زیادہ تھے۔ جنوبی افریقہ میں ویل چیئر رگبی کے نائب صدر ڈیوڈ جیکبز کا کہنا ہے کہ اس پر اٹھنے والے اخراجات کے باوجود پورے افریقہ میں وہ اس کھیل کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں،
Without affiliation to South African Rugby Union and the other rugby unions in South Africa, we now slowly starting to create further awareness, and once that awareness has got a good foundation, we're then looking at rolling
South
that out into
African
the rest of Africa.
Rugby Union اور جنوبی افریقہ میں دوسری رگبی یونینوں سے مل کر ہم دھیرے دھیرے مزید آگہی پھیلانے کی کوشش میں مصروف ہیں، اور ایک مرتبہ جب آگہی کی بنیاد فراہم ہو جائے گی تو پھر ہم اس کا دائرہ افریقہ کے دوسرے ملکوں تک بڑھائیں گے۔ اس سال ساؤتھ افریقن ویل چیئر رگبی لیگ میں مستنگ ٹیم نے بڑی کوششوں کے بعد لگاتار چوتھی مرتبہ ٹرافی جیت لی۔ سرمایہ مہیا ہونے پر جنوبی افریقہ کی ویل چیئر رگبی ٹیم کو توقع ہے کہ وہ اگلے سال پھر سے بین الاقوامی مقابلوں میں حصہ لے سکے گی۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔